یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے۔ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے۔ دنیا کی نعمتیں نہ ملے کوئی غم نہیں، دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی نعمتیں نہ ملے کوئی غم نہیں، مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے۔ بلندر سلام نظر محمد جار علی بن میں جار ہے حسن بن میں دو خلق میں عمر پتر جوان تے ہم دا پیار دے قانون ماں پیو دی ساری زندگی دا تھی دا ختم سکون تے قربان لنجا بی بی لیلہ تو تے جدی زینب گئی دیکھی دنیا تے ازما کے ایک سال برابر نہیں جوندا کوئی پتر جوان مرا کے تے قربان شبیر دے حوصلے تو تے جڑا پتر ملا پر کوئی اجازت ملی ہے پاک امام پر میرا لال میرے نانے دی شبیر میرا بچڑا ہزار سال زندگی ہوئے انجام کیا ہو رہے بابا جان مار بیٹا بیٹھ جا بابا مار میرا لال سو سال زندگی ہوئے انجام کیا ہو رہے بابا جان مار والے پر کوئی اجازت ملی ہے میرا پاک امام اپنے بچڑے کو تیار کرتا پیا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے پگ بھی بلے نان ہے قرآن بھی پڑھے دا ہے پگ بھی بلے نان ہے جدا آخری پیج پڑھتا رہ گیا ہے میرے پاک امام نے دات الحلق بار شروع کی کالو امان اللہ میرے مولا کو اجازت ملی ہے مولا علی اکبر دین تو زمین تے آئے نے سید بیان کر دان دے او کہہ دتا ہوے میرے اکبر کو تے مسجد اقصا چولا دا اجنا لہلا جیویں امت لہایا ہے میراج تو
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله هو نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشد اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورہ عنکبوت، ارشاد رب العزت کہ کیا تم لوگوں نے یہ غلط خیال کر لیا کہ اپنے آپ کو زبان سے مومن کہو گے تو اللہ تمہارے اس دعوے کو قبول کر دے گا، اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اس دعوے کا امتحان نہ لے؟ نہیں نہیں، تم سے پہلے بھی جس نے اپنے آپ کو مومن کہا اللہ نے اس کا امتحان ضرور لیا ہے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون. سورہ عنکبوت اور سورہ انفال، یہ دو سورہ وہ ہیں کہ جن کی ایک ایک آیت کی تلاوت 1432 ہجری کے جعفری ہاؤس کے اشرف ثانی کے اس بات مجالس کے پروگرام کے لیے سرنامہ کلام بنائی گئی. یہ دو آیتیں ابھی ہم سورہ عنکبوت کی آیت کے ترجمے اور اس کی تشریح اور تفسیر میں ہیں، اور اس کے بعد پھر اصل جو ہمارا اصل عنوان اور پیغام ہے وہ سورہ انفال کی آیت کی روشنی میں شروع ہو. امتحان، آزمائش، جس نے اپنے آپ کو مومن کہا اسے اس مرحلے سے گزرنا. اب یہ بھی ایک نظام پروردگار ہے، لفظ امتحان سن کر جو تصور ذہن میں آتا، کوڑے، بھوک، حکمران کا ڈر، کبھی جان کے قربانی دینا، لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے کسی طرح سے امتحان لیا جائے. یقین مومن کے بارے میں ہے کہ زیادہ تر اللہ اس کا امتحان سختیوں کے ذریعے لیتا. بنی اسرائیل کا واقعہ، بادشاہ وقت بیمار پڑا، طبیبوں نے آ کے دیکھا بادشاہ کا بیمار پڑنا، ملک کے سارے طبیب بلا لیے، ایک سے سب نے دیکھا. یہ ایمان کی روایت ہے لیکن الفاظ میرے، اس کو دیکھ کے اردو کی داستانوں کے انداز میں جملہ کہوں کہ پہلے اس کو دیکھ کے ہنسے اور پھر روئے.
نزدیک کر دو،
ہنسے اس بات پر، کہا کہ اس بیماری کا علاج بہت آسان ہے، اور روئے اس بات پر کہ اس کا علاج جو ایک خاص قسم کی مچھلی ہے وہ اس موسم میں تو ملتی نہیں. انتہائی آسانی سے علاج ہو جانے والی بیماری، مگر اس وقت جب یہ آج کا زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے کہ آپ کو بغیر موسم کی ہر سبزی مل جائے گی، بغیر موسم کی ہر پھل مل جائے گا، بغیر موسم کی ہر مچھلی مل جائے گی، لیکن بات 1400 سال میں اس سے بھی پرانی بنی اسرائیل. کہا کہ اس وقت دنیا بھر کے دریاؤں اور سمندروں میں جال ڈال، مچھلی ہوتی ہی نہیں اس زمانے. علاج اتنا آسان مگر اتنا مشکل، اور مر جائے گا، اگر مرے گا بھی نہیں تو کم از کم انتہائی تکلیف اور اذیت. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ مثلا کسی کے گھر میں کینسر کی بیماری آئے، موت اپنی جگہ لیکن جو اذیت اور تکلیف بیمار کو برداشت کرنا پڑتی. اگر یہ مومن کے لیے روایت ہے کہ ایک رات کی بیماری 70 سال کے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے، لیکن اذیت تکلیف. اب بادشاہ وقت اس نے کہا کہ مہاراج سالوں سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں، نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں، پشتوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ مچھلی نہیں ملتی، لیکن جاؤ اور عجیب نظام ہے قدرت. بغیر موسم کے اس ایک دن اس کثرت کے ساتھ مچھلیاں نظر آ رہی ہیں کہ نہ کانٹا ڈالنے کی ضرورت نہ جال پانی پہ ہاتھ ڈالو مچھلی خود ہاتھ میں آ گئی. آنن فانن جٹ پٹ معلوم ہوا کہ ناممکن بیماری چلی گئی. 6 یا 4 مہینے کے بعد یہی بیماری ایک انتہائی متقی اور پرہیزگار مومن کو زبان دے. اور اب وہ موسم آ گئی جب کثرت کے ساتھ یہ مچھلی دریا میں ملتی, مگر شان مارے سارے پانی سارے دریا سارے سمندر معلوم ہوا کہ اس موسم میں کثرت کے ساتھ ملنے والی مچھلی اور پائے. اس مومن کو پتا ہے کہ مجھ سے پہلے فاسق فاجر شرابی کبابی جواری ظالم حکمران وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا تو پروردگار نے اس طرح سے بغیر موسم کے مچھلی بھیجی, اور میں جب اس بیماری میں مبتلا ہوا تو یہ تو ان مچھلیوں پیدائش کا اور دریاؤں میں پائے جانے کا موسم. انتہائی اذیتیں برداشت کر کے وہ وقت گزارا, اپنے نبی کے پاس گیا. بنی اسرائیل ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے, ہر قوم اور ہر شہر کے لیے بھی ایک نبی ہوتا تھا. یا نبی وقت یہ جہاں ماجرا کہا کہ نافرمان باغی سرکش اللہ اس کا امتحان لیتا ہے نعمتیں عطا کر, اور متقی اور پرہیزگار کا امتحان لیتا ہے زحمتیں اور مصیبتوں کے ذریعے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا اتنا بڑا امتحان دینا پڑے گا, اور جتنا سرکش و نافرمان ہوگا. فرعون کا امتحان کیا تھا, اتنی بڑی حکومت. نمرود کا امتحان کیا تھا, اتنا بڑا خزانہ. اور اس جو مومن کا امتحان ہے, مومن تو کیا سوچے, میں نمازی ہوں تو اللہ میرے گھر پہ کوئی پریشانی آنے ہی نہیں دے گا, میں باقاعدگی کے ساتھ حقوق شریعت ادا کرتا ہوں, زکات خموس رد مظالم, میرے کاروبار میں تو ہمیشہ برکت ہی رہے گی. بلکہ بہت سے لوگ بعض مجالس میں جب اس کے فائدے سنتے اور کسی طرح سے دل کڑا کر کے ایک بار خموس نکال لیتے, چلو یہ کڑوی گولی بھی نکل لی جائے یہ کڑوا گھونڈ بھی پی لیا جائے. مولانا نے کہا ہے کہ اس کے بدلے میں بڑی برکت ملے گی, اگلے سال آ کے مولانا کا غریبان پکڑ لیتے کہ آپ نے ہم سے خموس بھی لے لیا, اور معلوم ہوا اس سال تو ہمارا گھاٹا ہی گھاٹا ہو گیا. جو عبادت ہم اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس میں پتا چلے کہ جتنا بڑا مومن, بڑے سے مطلب متقی پرہیزگار علی کی ویسی ولایت سنبھالنے والا, جو کل کی مجلس میں میں نے بیان کی, محبت نہیں ولایت. ولایت کا مطلب ہے اطاعت, اور وہ یہ کہے کہ اتنا بڑا امتحان, یہ اللہ کا طریقہ. اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. سیانہ سیانہ سواد کے ساتھ لاہور کا موسم, خاص طور پر اس زمانے میں جب موسم انتہائی خشک ہوتا, آپ حضرات بھی اس سے متاثر ہیں, پڑھنے والے کا گلا تو بہت جل بیٹھ جاتا ہے, خصوصاً اگر یہاں کا رہنے والا نہ ہو. تو بعض الفاظ ایسے ہیں جو میں صحیح ادا نہیں کر پاؤں گا, یہ سیانہ سواد کے ساتھ. ایک ایسی مومن گھر سے یہ واقعہ رات کی مجلس میں آنا چاہیے, مگر اس وقت کے موضوع سے بھی مطابقت رکھتا ہے مومن کا امتحان, اور رات کی مجلس سے بھی مطابقت رکھتا ہے کہ لشکر امام میں شامل کون ہوگا. چلے اس وقت سن لیجئے, رات کو کوئی اور عنوان. یہ بہت ہی مشہور سوال کا جواب بھی, اور یہ سوال عموماً ہماری خواتین کرتی ہیں. مومن کے امتحان کی بات ہو رہی ہے کہ جتنا زیادہ ایمان کا درجہ ہوگا اتنی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سیانہ اس سوال کا جواب بھی جو خواتین اکثر کرتی ہیں کہ مولانا ہم نے کتنی روایتیں سنی, کتنی مجلسیں سنی, کتنے لیکچر سنے, کتنی کتابیں پڑھی. ظہور امام کے بارے میں سب میں مردوں کا تذکرہ, یہ امام آئیں گے تو 313 فوراً امام کی خدمت میں پہنچے, ان سب کے نام اور فتح بھی ہیں, سارے کے سارے مرد. اس کے بعد بھی جو لشکر امام زمانہ کی کیفیت, یاد دلا کہ چند گھنٹے کے بعد جو رات شروع ہونے والی ہے یہ شب جمعہ, اور سال میں جتنی شب جمعہ آپ کو ملے آپ کو اپنے زمانے کے امام کو خاص طور پہ یاد کرنا, ویسے تو ہر سانس کے ساتھ امام کو یاد رکھنا ہے لیکن شب جمعہ تو اب ہماری مجلس سوچوں کے دن کو ہوتی ہے یہ والی. اس لیے شب جمعہ کا تو امام زمانہ کا موضوع یہاں نہیں بن سکتا ہے تو تھوڑا سا ذکر. مولا فرماتے ہیں کہ پہلی فوج 313 کی ہے, دوسری فوج 10,000 کی ہے, مگر کہیں پہ کوئی ذکر ہی نہیں عورتوں. ایسا لگتا ہے کہ ظہور ایمان کے حوالے سے عورتوں کا کوئی حصہ یا رول ہی نہیں. اور اتنے بڑے دعوے کے ساتھ خواتین یہ سوال کرتی, ہم نے مجلسیں سنی, ہم نے لیکچر سنے, ہم نے کتابیں پڑھی, ہم نے علماء کا بیان سنا, کچھ نہیں سنا, کچھ نہیں پڑھا. ہماری ماں تھوڑی تھوڑی سی باتیں سن کے یہ سمجھتی ہے کہ میں بہت پڑھ لیا. اگر پڑھ لیا ہوتا, اگر ایمان کے حوالے سے تقریریں سنی ہوتی تو یہ روایت کیسے آپ مس کر جاتے یا مس کر جاتی. امام فرماتے ہیں کہ پہلی فوج میں 13 عورتیں بھی بہت نمایاں حیثیت کے ساتھ آئیں گی. 313 میں 300 مرد ہیں اور 13 عورتیں. اور اگلی فوج میں 52 عورتوں کا تذکرہ. آج ہمیں تو یہی پتا نہیں کہ امام زمانہ کی ایک فوج نہیں ہے, فوج پہ فوج الگ الگ انداز سے بنے گی. اور باتیں اتنی بڑی بڑی کر لیتے ہیں. رات کی جو مجلس کا آخری جملہ تھا, یہ آخری زمانے میں جاہل جب منبروں پہ جائیں گے, یا صدون الجہال علی المنابر, پیغمبر اسلام کی حدیث کا ایک بترا, اسی کا ایک نتیجہ یہ کہ معلوم ہوا کہ نامکمل بات سنی تھی اور اسی کو اپنا نظریہ اور عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے. کتنے سارے مومنین آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ آ کے سارے علماء کی گردنیں کاٹ دیں اور ہماری گردنیں سلامت رہیں. گردنیں کٹیں گی تو سب کی کٹیں گی, اور سلامت رہیں گی تو سب کی سلامت رہیں گی. لیکن خیر یہ تو رات کا موضوع یہاں شروع ہو گیا. واپس آئی, ان 13 عورتوں میں ایک نام سیانہ تھا. بس 13 عورتوں تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے جناب سیانہ ہی آتی, اب باقی جو عورتیں وہ ان کے بعد پیدا ہوئی. حتیٰ ہارون کی ایک بیوی زبیدہ کا تذکرہ بھی, حتیٰ پیغمبر اسلام کی ماں کی خدیجہ ام ایمن کا تذکرہ بھی, اور حتیٰ وہ تذکرہ بھی ہے کہ جب میں وہ روایت شروع کرتا ہوں تو میری بہت زیادہ مجلسیں سننے والے ہاتھ جوڑ کے جیسے مولانا یہیں پہ چھوڑ دی. عورت کا واقعہ جس کو ڈاکٹر نے شراب پینے کو کہا تھا اور وہ خدمت امام میں آئی, اس کا نام بھی. اس تفصیل کے ساتھ لشکر امام زمانہ معصومین نے سمجھایا, اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آج تک ہم نے سنا ہی نہیں کہ لشکر امام میں عورتیں بھی ہوں. سیانہ سب سے پہلی عورت, اور ایک عجیب جملہ سیانہ کے بارے میں بھی ہے, اور رات کی مجلس میں ایک اور واقعہ پڑھوں گا اس کے بارے میں بھی ایک جملہ. اور وہ یہ کائنات اللہ کے رسول سے زیادہ فضیلتوں والا کوئی انسان نہیں گزرا, اور پروردگار نے جسمانی اعتبار سے بھی پیغمبر ایسی فضیلتیں عطا کی, جن میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ پیغمبر کے بدن سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی کہ کیا کائنات کی کسی چیز میں ایسی عمدہ اور بھینی بھینی خوشبو ہو. پیغمبر کا پسینہ بھی اتنا خوشبودار ہوتا تھا. اور یہ فقرہ بھی, یہ تاریخ کا جملہ بھی ہے کہ جو صحیح سید ہیں وہ سادات کرام جن کے شجرے محفوظ ہیں, جو صحیح اولاد رسول تھے, پیغمبر کی یہ خصوصیت ان میں بھی منتقل ہوئی تھی. لیکن ساتویں امام کی دعا سے اللہ یہ خصوصیت سادات کے بدن سے واپس لے گی. ہارون رشید تقیہ کے زمانے میں اسی خوشبو کی مدد سے پہچانتا ہے کہ کون اولاد رسول ہے. آج جو مجھے 70 یا 80 یا 100 یا 150 سادات کا خون بہانا, وہ جو آپ مشہد مقدس میں جا کے وہ ایک قید خانہ دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک وقت میں 70 اولاد رسول کو شہید کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا, نہ غسل نہ کفن نہ نماز نہ دفن, وہ تو خالی ایک دن کا واقعہ ہے ہارون کی زندگی کا. ساری زندگی اس طرح گزاری امام نے دعا کی. پروردگارا یہ ہمارے جد کا تحفہ, ہماری اس اولاد کے لیے اس وقت زحمت کا سبب بن رہا ہے, تو خیر میں بات کو کہاں سے کہاں لے گیا, واپس آتا ہوں. پیغمبر اسلام کائنات کی سب سے بہترین خوشبو رکھنے والے, اور وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں دو موقع ایسے آئے تھے کہ میں نے ایسی خوشبو سونگی کہ میں خود وہ خوشبو سونگ گیا, وشت میں آ گیا, چھوم اٹھا ایسی اچھی خوشبو جس کے بدن سے کائنات کی کی سب سے اچھی خوشبو نکلی اور وہ کسی اور کی خوشبو کو سون کر کہے کہ ایسی خوشبو تو میں نے بھی کبھی نہ سون. دو باتیں یاد، ایک رات کی مجلس میں آئے گا کیونکہ اس کا ربط رات کے موضوع سے بنتا، ایک آج کی مجلس میں آ گیا کیونکہ اس واقعے کا تعلق رات سے بھی ہو سکتا ہے، دن سے بھی ہو سکتا ہے. جعفری ہاؤس قومی مرکز دونوں میں یہ عنوان چل سکتا تھا. آئیے سنیے، یہ کب، یہ کب؟ جب رسول خدا معراج کے سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں. ایسا ہی نہیں گئے، پیغمبر کو اللہ اس طرح سے معراج پہ لے گئے کہ میں اکثر آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس میں ہوائی جہاز والی شان بھی آ گئی اور راکٹ والی شان بھی آ گئی. راکٹ اس سواری کا نام ہے جو بالکل سیدھا آسمان کی جانب جاتا، اور ہوائی جہاز اس کا نام ہے کہ جو آسمان سے مشرق سے مغرب ہوریزنٹل اور ورٹیکل. اچھا میں کدھر نکل گیا، تو اب اللہ کا رسول جب چلا تو پہلے انہیں دنیا کو دنیا گھمائی گئی اور اس کے بعد آسمان کی جانب لے کے گئے. دنیا میں مدینے گئے، مسجد اقصا گئے، بیت المقدس گئے، نجف گئے، کوہ طور پر گئے، قم گئے. بلکہ قم کا نام تو قم پڑا ہی پیغمبر کے اس جملے کی وجہ سے. جب پیغمبر آخر آسمان کی جانب جا رہے ہیں جگہ شیطان بیٹھا نظر آئے، خدا بندہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں شیطان بیٹھ گیا؟ کہا یہ ابھی ویرانہ ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسا شہر آباد ہوگا کہ جو سارا کا سارا تمہاری اولاد سے محبت کرنے والا ہوگا. پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا، شیطان سے ڈانٹ کے کہا خوب بھاگ جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، یہاں والوں میں تیرا کوئی تسلط نہیں ہونا چاہیے. یہ وہی شہر ہے جو آج قم کے نام سے ہے. تو یہ پیغمبر کے معراج، کبھی موقع ملا تو اپنے انداز سے معراج کے واقعے میں پورا خمسہ ہی اشرہ پڑھوں گا، لیکن اس میں جملہ یہ کہ یہ ان تمام مقدس شہروں کی پیغمبر سیر کر رہے ہیں. میں لفظ زیارت استعمال نہیں کرتا، زیارت ہمیشہ چھوٹا بڑے کی کرتا. مدینہ دیکھا، بیت المقدس دیکھا، مسجد اقصا دیکھی، نجف دیکھا، کوہ طور دیکھا، قم دیکھا. آدھے شہر تو اس میں ابھی آباد بھی نہیں ہوئے، مگر اسی دوران ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک ایسی خوشبو پیغمبر کی ناک میں آئی کہ پیغمبر رک گئے، سواری روک. ایسی اچھی خوشبو ذرا دیکھیے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس سے بہتر اس خوشبو کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں، تاکہ میں نے زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سنی. خدا بندہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے یہ خوشبو آ رہی؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سیانہ کے بدن کی راکھ کو ظالموں نے بکھیر دیا اور قیامت تک یہ جگہ مہک رہی ہے. قیامت سے مطلب وہ بڑی قیامت نہیں، قیامت سے مطلب ظہور امام ہے کہ پھر یہی سیانہ زندہ کر کے لائی جائے گی. ہے کون؟ جناب اسرائیل کی وفادار بیوی. جناب اسرائیل کے بارے میں آپ حضرات مجلسوں میں اکثر سنتے ہیں، گھر کے ان کا وہ واقعہ کم پڑھا جاتا جو کل حضور اپنے عزیز کے واقعے جیسا، لیکن اتنی ساری باتیں میں آج کی مجلس میں نہیں جمع کر سکتا. مجھے کل کسی نے متوجہ کرایا کہ مولانا یہ سٹرڈے سنڈے تو چھٹی ہوگی پاکستان میں، یہ ورکنگ ڈے، لوگوں کو آفس بھی جانا ہوتا ہے، دکان بھی جانا ہوتا ہے، بیان گھنٹے کا رکھیے لیکن بس وقت میں پورا کیجیے. تو بات سمیٹتا ہوں ہسٹری، ہسٹری ان کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، لیکن ہمارے یہاں مشہور ہے وہ اس روایت کی وجہ سے. جب امام نے کہا کہ دو مومن ایسے گزرے جن سے زیادہ پکا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے، ایک آل فرعون کا مومن ہسٹری اور ایک قریش کا مومن ہمارے جد ابو طالب. تو جناب اسرائیل اور جناب ابو طالب کا تذکرہ روایت میں اس لفظ کے ساتھ آیا، مومن آل قریش، مومن آل فرعون. جناب اسرائیل کی بیوی ہے سیادہ، اور چونکہ جناب اسرائیل کا واقعہ حضرت ابو طالب کے ایمان کو سمجھانے کے لیے علماء اور ذاکرین مجلس میں بیان کرتے، تو میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لے رہا ہوں، مگر اتنی سی بات نا کہ اس خانوادے کو اللہ کا حکم تھا کہ اپنا ایمان چھپا کے فرعون کے قوم میں تبلیغ کا کام انجام. مومن کتنا ہی اپنا ایمان چھپا ہے تو بہرحال مومن نا. ہارون رشید، اب یہ جملے مجھ سے پڑھے نہیں جاتے لیکن اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ تشیع تاریخ کے کتنے خطرناک مرحلوں سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہے. آج بھی اگر ساری دنیا ہماری دشمن، ہماری گردنیں کٹ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، ہم نے اس سے بڑے بڑے امتحان دیے. یہ ہارون کے زمانے جب سادات کرام کا خصوصاً اور ہر مومن کا عموماً قتل عام حکومت کی جانب سے جائز ہو گیا، خون حضر ہے، جو ان کو مار دے پڑھ کے پوچھا بھی نہیں جائے گا. اس وقت عام مومنین تقیے میں چلے گئے. سادات کے بدن کی خوشبو ان کے تقیے کو بھی ختم کر رہی. امام معصوم کو دعا مانگنا پڑا. اب ہارون اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کئی دن گزر گئے کوئی علی والا تمہاری تلوار کے نیچے نہیں آیا, آخر کیا وجہ؟ کہا پتہ نہیں سب کہاں غائب ہو گئے, کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. کہا مجھے معلوم, مجھے معلوم, بنو عباس کے علماء نے تشیعوں کی بہت زیادہ اسٹڈی کی تھی. یعنی ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں, یہ سورہ انفال کی آیت کی تشریح میں شاید تفصیل کے ساتھ آخری دو میں سے کسی ایک مجلس میں آئے. آج دنیا بھر کی اپنے مومنین کرام کی کیفیت دیکھنے کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ آدھے مومنین بھی اپنے مذہب کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے دشمن جانتے ہیں. اچھی خاصی اسٹڈی کی ہے کہ اس قوم کو کہاں سے حملہ کرنا, کیسے گمراہ کرنا, کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاتھ میں آسانی سے آ سکتے ہیں. چنانچہ معلوم ہے کہ مومن علی سے اتنی محبت کرتا ہے, نسیریت کو پھیلا دو, یہ سوچے سمجھے بغیر نسیری بنتا چلا جائے گا. مقصد ان کا دونوں طرح حاصل, کسی کو دشمن اہل بیت بنائے وہ بھی جہنمی کر دیا, کسی کو نسیری بنائے اسے بھی جہنمی کر دیا. مومن علماء سے ویسے ہی ذرا ناراض رہتا ہوں. تو مراجے کے حوالے سے ان پہ اٹیک کرو, یہ سارے مرجعیت کو خود ہی گالیاں دینے لگیں گے, ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنا. ہمارا دشمن بہت ہی زیادہ, انگریزی میں کہتے ہیں ویل اوے, ہماری حالت کو جانتا ہے, ہم سے زیادہ جانتا ہے. لیکن یہ آخری دو مجلسوں کا عنوان بنے گا. آج ہم پر کہاں کہاں سے حملہ ہو رہا ہے, ہم تو اسی فکر و پریشانی میں لگے ہیں کہ دنیا کے کتنے علاقے ہیں جہاں پہ ہماری جان کو تحفظ نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ہم کو الجھا کر اصل میں حملہ کہاں سے کیا جا رہا. مگر نہیں, آج پرسوں یا آخری مجلس اتوار کی, ابھی تو میں اس پر آ رہا ہوں کہ اچھی طریقے سے جو اسٹڈی کی گئی ہے ہماری, یہ آج مغربی طاقتوں نے کی, یہ جو ہندوستان مجلسوں کا عنوان بنے گا, آج ہم پر کہاں کہاں سے حملہ ہو رہا ہے, ہم تو اسی فکر و پریشانی میں لگے کہ دنیا کے کتنے علاقے ہیں جہاں پہ ہماری جان کو تحفظ نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے ہم کو الجھا کر اصل میں حملہ کہاں سے کیا جا رہا. مگر نہیں, آج پرسوں یا آخری مجلس اتوار کی, ابھی تو میں اس پر آ رہا ہوں کہ اچھی طریقے سے جو اسٹڈی کی گئی ہے ہماری, یہ آج مغربی طاقتوں نے کی, یہ جو ہندوستان کی فلم انڈسٹری اتنی تیزی سے پھیل گئی ہے, یہ ہماری اسٹڈی کے نتیجے. مومن کو کس طرح گانے کے نام پہ بہکایا جا سکتا, مومن کو کس طرح بےہودا ڈش اینٹینا کے پروگرام کے نام پہ بہکایا جا سکتا. ایک ایک جملہ ہے, تفصیل بعد میں آئے گی. جملہ بھی آج کیوں آ گیا ہارون؟ کیونکہ اس نے آل محمد کے نام پر حکومت لی, صاحبان ایمان کے جذبات سے کھیل کے حکومت لی. اس اعتبار سے اس نے پہلے اسٹڈی کی اچھی طرح سے. اس نے کہا اچھا, یہ سارے تقیے میں چلے تھے, کوئی ہاتھ میں نہیں آ رہا, میں طریقہ بتاتا ہوں. اب اگلا جملہ میں کیسے کہوں, مگر یہ ہماری تاریخ ہے. کہا کیسا ہی تقیے میں مومن کیوں نہ ایک جگہ پہ پکڑا جائے, اور وہ یہ ہے کہ سڑکوں اور گلیوں کے اوپر علی اور فاطمہ کا نام لکھے اور دیکھتے رہو, چلتے چلتے کس کے قدم ایک لمحے کے لیے روکتے. امام معصوم کا حکم آ گیا, خبردار اس وقت مومن کی جان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے, چلے جانا. حکم آ بھی جائے مگر کس مومن کا قدم آرام سے اٹھے گا؟ کہا جس کا قدم ایک لمحے کے لیے رکا, چاہے پھر وہ آگے بھی بڑھ جائے, فوراً گرفتار کر لو یہ علی والا ہو. تو کچھ ایسے مرحلے ہوتے ہیں کہ حکم اسلام اور حکم ایمان کے بعد جو ایمان دلوں کے اندر ہے وہ ظاہر ہو جاتا. جناب اسٹیج تقیے کے عالم میں جو جناب ابو طالب کی کیفیت تھی, اپنے ایمان کو چھپاؤ تاکہ رسول خدا کی حفاظت کی جا سکے. جناب اسٹیج کی پوری فیملی, پورا خاندان اور ان کی بیوی فرعون کے محل کی ڈیکوریشن انچارج, محل کا سجاوٹ, آرائش, فرعون کی اپنی بیٹی کی آرائش, یہ سب ان کی ذمہ داری. بے اختیار ایک بار ان کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گئے. فرعون کی بیٹی کی تنگی کر رہے. دیکھیں لشکر امام میں شامل کون ہو, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات کے مجلس میں نہیں آ سکتے. تو ایک یہی واقعہ جو یہاں کے ٹاپک سے بھی متعلق ہے, زبردستی اس کو بیچ میں لے کے نہیں آیا ہوں. جناب سیان لشکر امام میں ایک عورت ہو کے شامل ہو رہی, کیوں؟ اس قربانی کی وجہ سے جو ہم مرد ہو کے نہیں دے پائیں گے. فرعون کی بیٹی کنگھی کر رہی, ایک بار کنگھی ہاتھ سے سلپ ہو کے زمین پہ گری اور بے اختیار ان کی زبان پہ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرعون کی بیٹی نے نیا کلمہ سنا, یہ نیا لفظ سنا. ایک مرتبہ کہا یہ کون اللہ الرحمن الرحیم ہے جس کا نام لے رہی ہے, شاید تو میرے بابا کا تذکرہ کر رہی ہے. فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا ہے لیکن اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, نا رب کو گم لانا, میں تمہارا رب. شاید تو نے میرے باپ کے لیے یہ نیا لفظ استعمال کیا, یہ اختیار کا نام اس سیانا کی زبان پہ آیا, میں نے یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جو میرا ہی نہیں, تیرے باپ کا بھی رب ہے, تیرے باپ کا بھی خالق. چونکہ یہ کون ہے؟ کہا کہ وہ خدا ہے حقیقی جس کی نقل کا تیرا باپ دعویٰ کر رہا. کیونکہ یہ تو معلوم تھا کہ ایک نیا مذہب آہستہ آہستہ اس قوم میں پھیل رہا. کون ہے یہ مذہب پھیلانے والے, یہ پتہ نہیں چل رہا تھا, پکڑ میں آ گئے جناب سیانا. واقعہ بہت لمبا, یہ میں بہت چھوٹا کر رہا ہوں, صرف ایک جملے کی وجہ. رسول خدا خوشبو سنتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ ایسی بھینی بھینی خوشبو میں نے دنیا میں تو کہیں نہیں سنی. آج جنت میں سوں گی, یہ شہزادی کے بدن کی خوشبو تھی, لیکن یہ واقعہ تو آپ شہزادی ایک کونین کی ولادت کی محفلوں میں سنتے, دنیا میں نہیں. کیوں؟ اس قربانی کی وجہ سے. فوراً اپنے باپ کو اطلاع دی کہ بابا ہمارے اپنے محل میں ہماری اپنے رشتے دار سیانا جو ہے فرعون کے رشتے کی بھابھی بھی بنتی ہے, وہ آپ کو نہیں مانتی ہے, نئے مذہب کی دعوے دار گرفتار کر لیں گے. تفصیل جانے کی کیا ضرورت, صاحب اولاد. کل حضور ابن ابی کا جو واقعہ تھا نا وہ سنی, اس کا الٹ. حضور خود کہہ رہے کہ میرے بیٹے کو پہلے مارو, وہاں فرعون کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ میرے محل میں رہ کے اتنی بڑی غداری, میرے رشتے دار ہو کر اتنا بڑا دھوکہ, اسے تو اچھی طرح سے مزہ چکھاؤں گا, چنانچہ اسے پکڑ کے رکھو اور ایک ایک کر کے اس کی اولاد کو اس کے سامنے آگ میں زندہ ڈال کے جلاؤ اور کہتے جاؤ ابھی بھی اپنا عقیدہ چھوڑ کے اصلی عقیدے پر آ جاؤ. دیکھیں آپ بڑے آرام سے سن رہے ہیں, ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں شروع کر دیتے, ذرا سا کاروبار میں اوپر نیچے ہونے لگے اس طرح سے اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں صاحبان ایمان, ذرا سا کوئی زندگی میں پرابلم آ گیا ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے آج تک اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے. اور شامل ہونے کا ارادہ ہے اس لشکر میں جس میں ایسی مومنہ شامل ہوتی ہے. پہلا جوان بیٹا لایا گیا ماں کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال کر زندہ جلایا جا رہا. ہمارے یہاں ظالم جب یہ عمل کرتے ہیں تو سامنے والے کے لیے کوئی چوائس نہیں ہوتی, اس کو تو یہ دیکھنا ہی دیکھنا. فرعون تو کہہ رہا ابھی بھی بات مان جاتے رہی تو بیٹے کو بھی بچا لو. کہا کہ اپنے ایمان اور عقیدے پر خدا واحد پر ایسے سینکڑوں بیٹے قربان. کہنا بہت آسان, زندگی کے اندر جا کے دیکھیے ذرا سی تکلیفوں میں اللہ سے ہر وقت کمپلین کرنے والا مومن. پہلا بیٹا جلا, دوسری بیٹی جلی, تیسرا بیٹا جلا, چوتھی بیٹی جلی. ذرا سوچیے ہم اور آپ ہوتے ہماری کیا کیفیت ہوتی. یہاں غیر ملکی نیشنلٹی کے لیے لوگ اپنے آپ کو کافر کا ڈکلیئر کر دیتے اور وہاں پہ آگ میں ایک ایک کر کے اولاد جلائی جا رہی. ہاں ایک لمحے کے لیے سیانا کے قدم لڑ کھڑا, ایک لمحے کے لیے. جب گود کا دودھ پیتا بچہ چھینا اور اسے دکھا کر کہا گیا کہ اب بھی مان جا ورنہ اسے بھی تیرے سامنے آنکھ میں جلاؤں. ذرا سا ایک مرتبہ پریشان ہو, لیکن اب اس وقت پروردگار کی مدد آ. خود وہ شیرخوار بچہ انسانی کلام کر رہا ہے کہ مادر گرامی اتنا بڑا امتحان دے دیا. آخری لمحے میں مت گھبرائیے, مجھے بھی قربان کر دیجیے اپنے عقیدے کے اوپر. سیانا کو آخر میں خود بھی جلایا گیا اور اب اس پورے خاندان کی جڑی ہوئی رات کو اٹھایا گیا اور اس پورے علاقے کی زمین پہ اس طرح بکھیر دیا گیا کہ معراج کے سفر میں رسول خدا وہاں سے گزرے اور ایک بار سواری کو رکوایا کہ اتنی اچھی خوشبو, ایسی اچھی خوشبو یہ رسول کہہ رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہے؟ خدا نے کہا کہ یہاں میری ایک قدیس سیانا نے میری توحید پر اپنی ساری اولاد کو اور اپنے آپ کو قربان کیا اور جس کے نتیجے میں امام نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا اپنا لشکر لے کر پہلا جہاد شروع کرے گا تو 313 میں سیانا کو بھی بلایا جائے گا. یہ قربانی دینے والے لشکر امام میں شامل ہوتے, وہ نہیں جو ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, وہ نہیں جو ایک اسکارف پہننے کو تیار نہیں ہوتی ہے, وہ نہیں کہ جو ایک کھانا چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, وہ نہیں کہ جنہیں فلمیں دیکھنے کا اتنا چسپ یہ اللہ کے عدل کے بھی خلاف ہو جائے کہ سیانہ کو بھی اسی لشکر امام میں ملا جہاں ہر ہر قدم پر خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والے کو ملایا جائے. انتہا اصل موضوع دو حصوں میں تھا, یہ سورہ عنکبوت تبعید, یہ سورہ انفال اصل عنوان. ابھی ہم تبعید پہ ہیں. فحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, خبردار اپنے آپ کو زبان سے مومن کہہ کے کافی نہ سمجھنا, اللہ تمہارا امتحان لے گا. اور عام طور پہ مومن کا امتحان اسی طرح سے ہوتا اور کافر کا امتحان بھی ہوتا. مومن کے مومن حضرت کے ہر رشتوں سے دنیا کاروبار میں فائدہ ہونا چاہیے نا. خدا بندہ اس سال میں نے خمس دیا, اس کی وجہ سے تو میری روزی بڑھ جانا چاہیے نا. خدا سب دے گا لیکن ڈیمانڈ نہیں کرے, یہ شیطانی مزاج. خدا بندہ اتنے سجدے کیے, اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملنا چاہیے. مانگ کیا مانگتا, زندگی مانگی وہ آپ کو پتا. صرف اتنی اللہ نے تبدیلی کی, قیامت تک کی زندگی نہیں دوں گا, ظہور ایمان تک کی زندگی دوں گا. وقت کم ہے تو الفاظ میرے. کہا خدا بندہ تیری تو اذان دنیا میں گونجے گی, میری بھی کوئی اذان ہونی چاہیے. کہا تجھے کیا اذان چاہیے؟ کہا گانے کی آواز. کہا جا, تجھے اجازت مل گئی دنیا میں گانے کی آواز پھیلا. خدا بندہ تیرے جانے والے تو زمزم پیئیں گے, میرے جانے والوں کا بھی کوئی مشروب ہونا چاہیے. کیا چاہیے؟ شراب کر لے. خدا بندہ تیری تو کتاب قرآن آئی, میری کون سی کتاب ہے؟ وہی گانا بجانا تھا لے جاؤ. تو ایک نظام چل رہا تھا, شیطان ایک ایک چیز مانگتا رہا. جو جو اس نے آسمانوں پہ خدا کا نظام دیکھا, اذان دیکھی, پیغمبر دیکھے, نماز دیکھی, مشروب دیکھا, وہ ایک ایک چیز شیطان مانگ رہا. حدیث بہت مشہور ہے, آپ نے یقیناً سنی ہوگی. تو وہاں پہ ایک فکرہ یہ بھی آتا کہ ایک بار شیطان اللہ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا, امتحان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, پروردگارا مجھے اس نبی ایوب کے اوپر اختیار دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس پہ کیا گزرتی. اب ہر امتحان جو حضرت ایوب پہ آ رہا ہے واقعہ اتنا مشہور, اب تک تو مجھے نہیں پتا, لیکن چند سال پہلے تک کراچی کی بسوں کے اندر اور ٹرینوں میں فقیر دادا کے پورا واقعہ پڑھتے تھے, اور پھر وہ چار روپے کی کتاب بیچا کرتے تھے قصہ ایوب. تو پورا واقعہ لوگوں کو معلوم. مگر جملہ یہ ہے کہ شیطان اپنے چہروں کو بھیجتا جا کے دیکھ کے اب کیا ہوا, اور اللہ اپنے فرشتوں کو جا کے بھیجتا. اور مانو ہر امتحان میں ایوب کی زبان میں شکر للہ ہی آ رہا. شیطان کہہ رہا اب جا کے دیکھ, اب تو ضرور ایوب اللہ سے کمپلین کرے. اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا جا کے دیکھو, اب تو اس کا سجدہ شکر اور بڑھ گیا ہوگا. تو اب یہ مومن کا امتحان اسی طرح سے ہے, نعمتیں چھینی جاتی رہیں گی, وہ شکر للہ کرے گا. مگر یہ کوئی بڑا امتحان نہیں ہے. کل رات کی مجلس میں بھی یہ جملہ یہاں رک گیا, اور کل صبح کی مجلس میں بھی اشارتاً آیا تھا. یہ بڑا امتحان نہیں اگر اللہ نے ہمارا مکان چھین لیا, معلوم لاکھوں کی کوٹھی میں بیٹھنے والے حالات بدلے زمین پر آ گئے. یہ کوئی بڑا امتحان نہیں ہے کہ لاکھوں میں کھیلنے والا بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئی. یہ کوئی بڑا امتحان نہیں ہے کہ معلوم ہے انتہائی صحت مند آدمی ایسی موزی بیماری میں بغیر کسی وجہ کے مبتلا ہو گئے. ایک تو اپنی غلطی, اصل امتحان یہ ہے کہ اگر ان سب کے بعد ایمان بھی چھن گیا. اور یہاں پہ یاد رکھیے, یہاں سے میں اپنے اصل موضوع پہ آنے والا ہوں. برسیزہ کا واقعہ درج میں نے بہت پڑھا, البتہ لاہور کے مومنین ایک بات میں بتا دوں, اور وہ یہ کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مدرسوں کے دوران لوگوں کی خواہش آتی ہے کہ مولانا بھولا چیز جو آپ نے بھولا تحصیل میں پڑھی وہ پڑھ دی. میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی لوگ کہیں گے کہ مولانا کے پاس کوئی نئی بات رہی نہیں, ہمارا وقت ضائع کرتے وہی پرانی بات. نہیں نہیں مولانا, وہ تو کم لوگوں نے سنی ہوگی, کچھ دوسرے لوگ بھی. برسیزہ کا واقعہ میرے موضوع میں بھی آ رہا, اور کسی نے کہا بھی. اب اگر کچھ لوگوں نے بہت سنا وہ کچھ دیر کے لیے میری معذرت قبول کر. جان گئی, اولاد گئی, مال گیا, کاروبار گیا, صحت گئی, امن و امان گیا, وہ کوئی بڑا نقصان نہیں. بڑا نقصان ہے کہ اگر ان سب کے ساتھ ایمان چلا گیا یا یہ سب بچ گئے, مال بچ گیا, کوٹھی بچ گئی, بنگلہ بچ گیا, ایمان چلا گیا. اور کس طرح سے مومن کا ایمان جاتا ہے, دو روایتیں سنیے, ایک امام معصوم کی اور ایک شیطان مردود. شیطان بھی بتا رہا اور امام بھی بتا رہا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام. شیطان کا طریقہ واردات گھر کے, مجھے عادت نہیں ہے کہ اپنی تقریروں کے بیچ میں اپنی دوسری مجلسوں کا اعلان کروں. سینکڑوں میری مجلسیں آپ کو کیسٹ میں ملیں گی, لیکن کبھی کبھار کچھ موضوع ایسا مشترک ہوتا ہے کہ بات کہنا پڑتا, بات کہنا پڑتی. قومی مرکز میں سہ پہر کو جب خواتین کا بیان ہو رہا, کل اس میں ایک بات آئی کہ شیطان ہمارے اور آپ کے بچوں کو ڈائریکٹ گانے کے ذریعے نہیں بہکائے گا, کارٹون کے ذریعے بہکائے گا. یہ امریکہ کے میرے ٹرپ میں بھی میں نے ایک بات دیکھی تھی, کئی بار اس کو دوہرا دیا. جب میں نے کراچی میں تبلیغی مجالس شروع میں پڑھنا شروع کی, تقریباً اس کو آج 35 سال کو ہو گئے, اس وقت تک انقلاب اسلامی عراق نہ کامیاب ہوا تھا, نہ پاکستان کے لوگ اتنا اس سے آگاہ. انقلاب کا پروسیس چل رہا تھا, لوگ قربانیاں دے رہے تھے, ایران میں شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی. پاکستان کے مومنین مردود و منون رضا شاہ کے لیے دعائیں صحت و سلامتی کر رہے, معلوم ہی نہیں تھا کہ ایران میں کیا ہو رہا. تو خیر اس زمانے کے اندر جب یہ تبلیغی مجلسیں شروع تو بڑا مشکل وقت. اب تو ماشاء اللہ انقلاب ایران اور حزب اللہ کی وجہ سے نوجوانوں کی ایک نسل اتنی جوشیلی بن چکی ہے کہ ساری چیزیں خوشی سے سنتی ہے. اس وقت صرف وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے خاندان کے اعتبار سے بڑے مذہبی تھے یا خود فطرت ہیں. بڑے بڑی اچھی نسل مجھے وہ ملی. مگر ہوا یہ کہ پھر حالات کچھ ایسے ہوئے, یہ بھی ایک طریقہ کا, کہ ان سب کو امریکہ کے ویزے ملتے چلے گئے, وہ تعلیم کے حوالے سے امریکہ گئے. کراچی میں اس زمانے میں انقلاب ایران سے بھی 8 سال پہلے کی بات, ایسے نوجوان جن کی نماز شب بھی زندگی میں کبھی قضا نہیں, جن کے کانوں میں کبھی گانے کی آواز تک نہیں آئی, جن کی زبان میں کبھی جھوٹ و غیبت نہیں آیا, جو تمام واجبات کی پابندی اس دور میں کر رہے. پھر جب میں امریکہ گئے 10-12 سال کے بعد یہی نوجوان ملے, سب کی بات نہیں کر رہا, ان کی ایک بڑی معقول تعداد. معلوم ہے کہ اتنے آرام سے شراب پینے کے عادی ہو گئے کہ ہم تو اس طرح پانی بھی نہیں پیتے. معلوم ہے اس انداز سے گانے بجانے کے ماحول میں رہتے ہیں. اور پھر جو دوسرے گناہ تھے وہ ساری تفصیل بیان کر کے آپ کا وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ. تو میں نے ایک مرتبہ گھبرا کے ان سے پوچھا آپ نے کیا گزرا. خاص طور پر جب دو سوال دو مختلف نوجوانوں نے مجھ سے کیے, اور اس لیے کی کہ اس وقت کراچی کے اندر میرے 10 میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا تھا, مجھ سے مانوس تھے. پہلا سوال میں اکثر پڑھتا رہتا تھا, دوسرا پڑھنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں, لیکن آج چلے دوسرا بھی پڑھوں. اور اس یقین کے ساتھ کہ جب میں پہلا سوال اس نوجوان کا پڑھتا ہوں, تب بھی میری مجلسیں بڑی سنجیدگی سے سننے والے کہتے ہیں یہ تو مولانا جھوٹ بول رہا ہے, شاید لوگوں کو ذرا سا ڈرانے کے لیے اپنی طرف سے بنا دی مثال. تو اگلی تو اس سے بھی زیادہ خطرناک, حضرات اس سے بھی خطرناک سوال. سوال یہ, ایسے بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں نوجوان, مولانا گانے کی بڑی عادت ہوگی, بغیر گانا سنے ہوئے اسکول کا ہوم ورک نہیں ہوتا, بغیر گانا سنے ہوئے ڈرائیونگ نہیں کی جاتی, بغیر گانا سنے ہوئے کھانا نہیں کھایا جاتا, بغیر گانا سنے ہوئے بال نہیں کٹوائے جاتے. میں نے حجاز سے پوچھا کیوں گانے کا کیا کریں, کسٹمر اس کے بغیر نہیں آتا. میں نے ریسٹورینٹ والے سے پوچھا کھانا کھانے آئے میوزک کیوں چل رہی کیا کرے, کسٹمر اس کے بغیر نہیں آتا. وہ سارے بہانے کرتے ہیں نا ہمارے نوجوانوں کے اسی شوق کی بنا پر. یہ تو میں نے بہت سنے. مگر جب اس نے کہا کہ مولانا مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے جب تک کہ پہلے گانے کا کیسٹ نہ لگا, وہ گانے کی آواز آتی ہے اس پہ میں مجھے یقین نہیں آیا. مجھے تو ایسا لگا کہ میں ایک مرتبہ فرش سے بے ہوش ہو کے گر پڑوں گا. یہ حد, اور اس کی نہیں جو ہمیشہ سے لاپرواہ تھا, جو نماز شب کا قضا نہ کرنے والا. اور اسی ماحول میں کسی نے یہی بات کہی کہ مولانا ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی, جب تک کہ عادت ہے شراب کا نہیں پیے, شراب پیے تو جان میں جان آتی. ہم تو سمجھتے تھے شراب قابل کرتی ہے, قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا نشے کے عالم میں, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ مولانا اگر شراب نہ پیوں تو اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. بولے اللہ کا سورہ شروع کرتا ہوں اس میں الحمد علم کا سورہ شروع کرتا ہوں اس میں آیت الکرسی آ جاتی ہے. جب کوئی آدمی عادی ہو جائے کسی چیز کا, مجھے یاد ہے حج حج کی ایک آدمی مثال سے میری مجلس میں آئی جاتی ہے, کیونکہ لاہور کے اکثر مومنین سے میرا تعارف صرف حج کا, بلکہ بعض لوگ تو بڑی بدتمیزی سے کہہ بھی دیتے ہیں مولانا سوری نہ ہمیں آپ کی مجلس سننے کا شوق ہے, نہ آپ کی مجلس میں کوئی مزہ ہے, اتنی خشک تقریر, اللہ معلوم کس طرح گھنٹے بیٹھتے ہیں. تو کیوں بیٹھتے ہیں؟ بس حج کی وجہ سے ایک آپ سے محبت ہو گئی تو آ جاتے ہیں خلق. تو یہ جو حج کا رشتہ ہے تو ایک مثال دوران حج, جب آدمی وہ احرام پہنتا ہے نا تو کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, ان میں سے ایک ہے خوشبو کا کھانا بھی حرام. اب بڑی لمبی بحث ہے, یہ کوئی میں حج کی کلاس تو نہیں لے رہا ہوں, اس میں کم از کم زعفران کی حد تک تمام مراجع کا اتفاق ہے کہ زعفران کا کھانا تو ہی حرام ہے. اگر بریانی میں زعفران ہے تو وہ حرام ہو. ابے خاتون خود خاتون میری نانی کی عمر کی, اب تو میں خود نانا بن چکا ہوں, لیکن جب میں بہرحال شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت میری نانی کی عمر کی, کہا بیٹا میں تو بغیر, اب یہ کراچی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, لاہور کے بارے میں مجھے نہیں معلوم, میں تو بغیر قوام اور تمباکو اور زردے والے پان کے رہ ہی نہیں سکتی جس میں زعفران ضرور ہوتا. ہمارے یہاں پان مسی پان مسالے اس قسم کے پان, اس میں زعفران. ہم نے کہا ماں زعفران اتنا بڑا گناہ ہے احرام میں, ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا ایک زعفران. کہا بیٹا ذبح کر دوں گی, اس کے بغیر میں حج کر ہی نہیں سکتی, کعبہ نظر نہیں آئے گا تو طواف کس بات کا کروں, صفا مروہ ہی نظر نہیں آئے گی تو سات چکر کس کے درمیان لگاؤں گی. اور نتیجہ کیا نکلا, میں نے کہا کہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا, ورنہ میں گنیز بک آف ریکارڈ والوں کو بلا لیتا, 75 بکرے انہوں نے اپنے آپ پہ واجب کیے, 75 زعفران والے قوام والے پان تھا. تو اس کے بغیر میں حج ہی نہیں کر سکتی, یعنی ان کو دیکھ کے بکرے ڈرنے لگتے ہوں گے کہ یہ خاتون آ رہی ہیں, ایک پان کھائیں گے اور کھٹ سے ہماری گردن کٹے گی. 75 بکرے ایک عورت میں ایک حج میں واجب کروا, کیوں آ گئے؟ اب وہ نوجوان کہہ رہا تو میری سمجھ میں آ گیا, کیونکہ یہ حج کے بعد کا واقعہ. کہہ رہا مولانا جب تک یہ شراب نے اپنی نہ بدن میں چستی آتی ہے نہ دماغ حاضر ہوتا ہے, اسے نماز نہیں پڑھی جاتی, نماز بھی پڑھ رہا شراب بھی پی رہا. جب یہ سوال پوچھے جانے لگے, ایسے سوال تو لوگ پوچھتے تھے مولانا ہم نے یہ انگریزی سینٹ لگا لیا اس میں نماز صحیح ہوگی کہ نہیں, مولانا ہماری بیوی نے نیل پالش لگا کے نماز پڑھی ہے نماز صحیح ہوگی کہ نہیں, ایسے سوال تو پوچھتے تھے, سمجھ میں بھی آتے ہیں اور جواب بھی دیتا ہوں. اگر شراب اور میل تو میں نے سب کہا کہ آپ لوگوں میں کیا قیامت گزری, اتنے مذہبی ماحول سے آئے اس دور میں, اتنا آپ کو حلال و حرام کی معرفت تھی, یہاں کہاں کے مر گئے؟ انہوں نے کہا مولانا ہمیں مار دیا ایک چیز. میں نے کہا شراب نہیں, گانے نے نہیں, اورنج جوس. اورنج جوس؟ اس نے کہا جی. ہوا یہ کہ جب ہم یہاں پہ آئے, کئی لوگوں نے کہا لیکن میں بہت مختصر الفاظ میں بہت تیزی سے وقت گزر گیا, شیطان کا طریقہ کار, ہمارے جان اور مال اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر شیطان لے جائے, ایمان بڑا مسئلہ ہے, اور ایمان کیسے لیتا, شراب نہیں ملوائے گا, گانے نہیں سنوائے گا پہلے دن, اورنج جوس پلائے گا. کہا کہ مولانا یہاں تو آپ کو معلوم ہے یہ یونیورسٹیاں ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی فنکشن ہوتا, پھر کرسمس کی پارٹی, وہ تو گویا شراب کی پارٹی بنتی ہے. انبیاء میں پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر سب سے زیادہ زہد اختیار کرنے والا نبی, عیسائی فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا نبی عیسیٰ اتنا زاہد اور عابد تھا کہ شادی میں زندگی بھر نہیں کی, تمہارے نبی نے تو 12 شادیاں کی, نعوذ باللہ. کیونکہ 2 بعد ان کی ولادت کی تاریخ بھی آ رہی, چلے حضرت عیسیٰ کا ہی جملہ آ گیا, اور اس کی ولادت کی خوشی اتنی شراب پی کے منائی جاتی ہے. میں تو ابھی بھی دیکھ کے آیا, پورے مغربی دنیا کی ٹریفک پولیس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے, شراب پی کے اتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے, اس دفعہ تو برف بھی اتنی پڑی, 3 کا ایسا ٹینشن آ گیا ہے, اس لیے کہ ہر پارٹی خاص طور پر کرسمس شراب بنا. کہا کہ ہمارے یہاں بھی یہ فنکشن ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس, اور تمہارے فنکشن میں نہیں آ رہے, نہیں ہمیں پتا ہے تم مسلمان اور پریکٹسنگ مسلمان, या आज से 40-35 साल पहले की बात है जब इतनी नफरतें और दुश्मनियां या बनी नहीं थी या खुद के नहीं आई। हम तुम्हारा एहतराम करते हैं, वी सैल्यूट यू, हम तुम्हारे सामने एहतराम से सर झुकाते हैं, पूरा ख्याल करेंगे तुम्हारा, तुम्हारे लिए खास स्पेशल ऑरेंज जूस लाया जाएगा, सब सब शराब पिएंगे, तुमसे नहीं कहा जाएगा। ऐसा तो पाकिस्तान में नहीं होता। अगर दोस्त ड्रग्स के आदि हो गए जबरदस्ती हमको ड्रग्स खिला देते हैं, अगर सिगरेट पीने के आदि हो गए जबरदस्ती अपने दोस्त को सिगरेट पिला देते हैं, और वो कह रहा है कि हमारे यहाँ शराब हमारे कल्चर और मजहब का हिस्सा, हम तुम्हारा एहतराम करेंगे। अब हम चले भी, वाह वाह, दिल खुश हो, इतना एहतराम हो रहा कि वो जो होटल का वेटर है अगर उसको नहीं मालूम गलत फहमी से, अरे तो शराब देता हमारे करीब आए सब चीज रहे, रुक जा वहां नहीं जाना, वो मुसलमान है उसके मजहब में शराब हराम है, हट जाओ। इतना एहतराम, इतनी इज्जत। अब अगली पार्टी में खुश रहे ऑरेंज जूस, लेकिन ऑरेंज जूस पीते पीते हमें भी पता न चला कि हम सब शराब के रास्ते पे आ गए। पहले शराब से नफरत थी, 10 पार्टियों में गए शराब एक आम बात लगने लगी, 15 पार्टियों में गए एक बार शराब चकली, और आज हालत यह है कि नमाज भी बगैर शराब के नहीं की जाती। यह है शैतान का तरीका। ये जुमला हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है, वो इमाम की हदीस भी, लेकिन उसको गलत समझा गया कि जल्दी का काम शैतान का होता है, हदीस के नहीं। हदीस की है, शैतान तुमसे जल्दी में काम करवाता है, तो शैतान को किसी बात की जल्दी नहीं। हम औज़ु बिल्लाह कहते, मुस्कुरा मुस्कुरा के देखता है, कब तक औज़ु बिल्लाह, एक दिन तो इस तरह मेरे फंदों में फंसोगे, मैं बहुत आराम से काम करता हूँ। हजरत नून, अब मुझे दो रिवायतें पढ़ना थी, एक इमाम की और एक हजरत, और एक चले हजरत शैतान, दो रिवायतें पढ़ना थी मुझे, इमाम वाली रिवायत छोड़ देता क्योंकि लगने बख्शी सर उस मजमे को बता दिया कि कल मजलिस में अगर आना भी है तो 20 मिनट के बाद आना, जिसने वाकया बहुत सुना। शैतान का तरीका क्या है वारदात का? पुलिस वाले किसी मुजरिम को पकड़ते हैं तो उसका तरीका वारदात चेक करते हैं ना, ये वाला तरीका तो बड़ा डाकू का लगता। लेकिन पहले खुद शैतान की जबानी सुन ली, हजरत नूह अपनी कश्ती को चला रहे, एक बार घबरा गए जब ये देखा कश्ती के अंदर शैतान भी बैठा हुआ। ये कश्ती है नूह, पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त सलामती की खाली एक जगह, बाकी सारी दुनिया को डूबना और हर होना। वो जो और जिबने खुनुख की रिवायत है कि ये आदमी बच गया था तूफान नूह में, क्योंकि इतना लंबा था कि इसके घुटनों तक पानी आया, झूठी रिवायत है, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता। सारी दुनिया हर कोई सिर्फ वो बचे जो कश्ती नूह के अंदर, और कश्ती नूह वो वाहिद जगह जहां हजरत नूह की इजाजत के बगैर कोई आ ही नहीं सकता। शैतान को बैठा देखा जानवरों के दरमियान, हर जानवर का पेयर 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 लिया था, 80 मोमिन लिए थे, अपनी 3 बहुएं ली थी, अपने 3 बेटे लिए थे, चौथा तो डूब गए। एक बात देखा, बीवियों में से एक डूबी है, जो मोमिना थी वो साथ रही, सब मेरे चुने हुए हैं, सबको मैंने परमिशन दी, ये कहां से आ गया? शैतान कश्ती है डूबे, तू कहां से दाखिल हो? यहां तो बगैर मेरी इजाजत के कोई नहीं आता। कहा कि आप ही की इजाजत से आए। हजरत नूह घबरा गए, मैंने तुझे कभी इजाजत दी? कहा याद की वो जो आपने इजाजत दी, कब? कभी कोई आखिर तूफान शुरू हो चुका, बस आखिर है तूफान का भी और आखिर है मेरी मजलिस का, तूफान शुरू हो गए। माशाल्लाह, अब तो इतने लोग मेरे मुझे नजर आ रहे जो कर्बला की ज़ियारत में हाल में करके आए, मस्जिद कूफा में आज भी वो तंदूर मौजूद, वहां से पानी निकला, आसमान से बारिश, और ऐसी है कि बहुत तेजी के साथ पानी पड़ रहा। हजरत नूह ने जानवरों को बुलाया, सवाल अगर कुछ मुझे ऐसे भी देख लगे, गधा भी आ गया लेकिन अपनी आदत के मुताबिक बहुत सुलो 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 दरवाजे में अड़के खड़ा हो। कल की तकरीर का आखिरकार विनायक कहते मौला इशारा करे दौड़ के आओ, जैसे सूरज पलट के आया, जैसे गधा दौड़ के आया। बाद मोमिन आते तो है लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जो गधे की आदत। अगर रात की मजलिस में आया जो इमाम समाना की मारिफत के बगैर मरे, वो गधे की मौत मरेगा। ये है गधा, क्या गधा? आ रहा है कश्ती के दरवाजे में अड़ के खड़ा हो, दो टांगे अंदर है, दो टांगे बाहर है, रुक गया, कान फेंके जा रहे हैं। बल्कि बाद रिवायतों में कि हजरत नूह ने उसके कान फेंके जिसकी वजह से इतने लंबे हो गए, लेकिन ये सारी बॉटनी और बायोलॉजी छोड़िए, फिलहाल खुलासा रिवायत। तूफान इतना बढ़ चुका है कि अब अगर दरवाजा बंद ना हुआ तो कश्ती के अंदर पानी आ जाएगा। हजरत नूह गधे को खींच रहे हैं, आने को तैयार। आखिर एक बार हल्का सा गुस्सा, उससे कि एक डिग्री इस्लाम में हराम, एक मकरूह। अंबिया हराम काम नहीं करते, کے مکرو کام کر سکتے ہیں، یہ صرف ائمہ کی خصوصیت ہے، یہ نہ حرام کا گزر ہے نہ ترک اولا کا گزر.
بر محمد والے محمد صلوات.
اب حضرت نے اپنے مسئلے سے نہیں کشتی والوں کو بچانا. گھبراہٹ کے عالم میں کہا گدھے سے، ارے شیطان جلدی سے اندر آ جاؤ، دیکھ کے پانی بڑھتا جا رہا ہے. گدھے سے کہا لیکن جملہ ایسا کہا کہ اس شیطان کو بھی اجازت ملی جو قریب میں ٹہل رہا کہ آج اگر میں کشتی میں نہ گیا تو آج تو میں اس کے ہلاک ہو جاؤں. اندر آگے کا یا نبی خدا، آپ کے اس جملے نے میرے لیے اجازت نامہ بنا دیا. حضرت واقعات ہے قرآن میں کہ انبیاء ترک اولا کر کے پچھتائے، نادم ہوئے. جناب آدم کی توبہ کیا ہے؟ ترک اولا، گناہ تو نہیں کیا. ایک مرتبہ جناب نوح سر پکڑ کے بیٹھے کہ خدا بندہ آج کے بعد ہلکوں سے بھی غصہ نہ کروں گا، لیکن اے شیطان ایک بات تو بتا، مجھے بڑی پریشانی تھی ایک مسئلے میں، اچھا ہوا کہ آج تو مل گئے اور دونوں خالی بیٹھے، ورنہ نبی بھی کبھی خالی نہیں بیٹھتا 24 گھنٹے تبلیغ، شیطان بھی کبھی خالی نہیں بیٹھتا 24 گھنٹے ہم کو گمراہ کر رہا. کشتی نوح میں دونوں خالی بیٹھے، جناب نوح کی کشتی میں وہی لوگ ہیں جو سب پکے مومن، اب تبلیغ اس میں کر، شیطان سارے انسان ڈوب گئے اب کس کو بیٹھا ہے. تو ہم دونوں ذرا خالی بیٹھے گے تو کہا ایک سوال بہت دنوں سے ذہن میں تھا، نہ مجھ سے ملاقات ہو رہی تھی نہ اتنا وقت تھا. کافر کو تو بہکاتا ہے سمجھ میں آ گیا، مشرک کو بہکاتا ہے سمجھ میں آ گیا، منافق کو بہکاتا ہے سمجھ میں آ گیا، یزیدیوں کو بہکاتا ہے سمجھ میں آ گیا، شامیوں کو بہکاتا ہے سمجھ میں آ گیا، کوفیوں کو بہکاتا ہے سمجھ میں آ گیا، مومن حقیقی کو کیسے بہکاتا ہے؟ اس کے ساتھ وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو اس کی عبادتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ تو اس کا تقویٰ ہوتا ہے. کہا یا نبی خدا آپ نے بھی واقعہ ایسا مشکل سوال کر لیا، پہاڑ سے سر ٹکرانا آسان ہے، مومن کو بہکانا بہت مشکل. البتہ تین موقع ایسے ہوتے جب اتنے آرام سے مومن میرے ہاتھ میں ہوتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند یا بال، جس طرح چاہوں مومن کو بیٹھا کے لے جاؤں، جس طرح چاہوں مومن کو اٹھا. تین موقع جن میں سے پہلا ابھی آپ نے دیکھا، جب مومن غصے کے عالم میں آ جائے، باپ ایسا میں اس کی عقل میں قبضہ کر لیتا ہوں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے. اس کی بہت مثالیں ہیں، ٹائم نہیں رہا، انشاءاللہ 3 دن کا اور اگر اللہ نے زندگی دی تو آپ کی خدمت. نمبر 2، جب 2 آدمیوں میں اسے کوئی فیصلہ کرنا، جن میں ایک اس کی برادری کا ہو، ایک اس کے خاندان کا ہو، ایک اس کا دوست ہو اور دوسرا خیر ہو، بڑا خطرناک مرحلہ ہے. جو امام کہتے ہیں تو قیامت سے ڈرے جا رہے ہو کہ بال سے زیادہ باریک پل سے پل کیسے چلو گے، یہ ہے بال سے زیادہ باریک. ذرا بھی جانبداری سے کام لیا اور غلط فیصلہ کر دیا. کاروباری دنیا میں تو کتنے جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں، یہ اپنا والا ہے وہ ذرا دور ہے. بس شیطان کہتا ہے یہ بہترین موقع ہے میرے لیے مومن کو بہتر. اور تیسرا، جب مومن کسی نامحرم عورت کے ساتھ کسی جگہ پہ اکیلا، چاہے وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے ہی کے لیے کیوں نہ بیٹھے ہیں، یہ اورنج جوس ہے، ایک بار کھینچ کے شراب کے دسترخوان پر لے آؤ، اورنج جوس کے نام سے لے آؤ، شراب بہت پیے، قرآن کے نام سے لے آؤ، عبادت کے نام سے لے آؤ. اور اسلام نے اس میں کتنی احتیاط کی، عورت نے حجاب الگ واجب کیا، مرد کے لیے نگاہیں نیچی کرنے کا الگ حکم دیا، مس گیدرنگ کو اوائڈ کرنے کا الگ حکم دیا، عورت کو اپنی آواز کو سخت بنانے کا الگ حکم دیا. شیطان کہہ رہا کہ بہترین موقع ہے جہاں مرد اور عورت جمع ہو اور آپس میں یہ نامحرم ہو، چاہے پورے حجاب کے ساتھ عورت ہو، چاہے مقدس ترین کام کے لیے. انٹرنیٹ کی چیٹنگ جو بہت سے علماء نے حرام کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ بس اب یہ میرا اصل موضوع، دور جدید کے فتنے، لیکن آج اتنا ہی کام سب سے مشکل. اور آج کی دنیا میں جہاں عورت کو مرد کے اتنا قریب کر دیا گیا، آفس میں جائیں تو، بزنس پہ آئے تو، بینک میں آپ اپنا پیسہ نکلوانے جائیں تو، پی آئی اے کا ٹیپ خریدنے جائیں تو، اسکول اور کالج میں پڑھنے پڑھانے جائیں تو، اتنا قریب کر دیا. وہاں یہ یاد دلانا ضروری کہ اہل بیت کی سیرت تو ایسی تھی کہ ایک یہودی 2 سال میرے مولا کے پڑوس میں کوفہ شہر میں رہا. کوفہ شہر میں یہودی بہت تھے اور عراق میں اس لیے یہودی بہت تھے، اور مولا کا گھر تھا. میں نے جو اتیم میں مولا کا گھر دیکھا تھا اور پھر پچھلے 10 سال میں دیکھا، بہت فرق ہو گیا. اب زائرین کثرت سے آ رہے ہیں، اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، دیواریں مضبوط کی گئی. جن کو یاد ہوگا 80 کا یہ مولا کا گھر جو آج کی مسجد کوفہ کے پیچھے کتنا چھوٹا اور تنگ تھا. جب میں نے بتایا اس میں مولا اپنی 28 اولادوں کے ساتھ رہتے, لوگوں کو یقین نہیں آیا مولانا اس میں شوہر بیوی اکیلے نہیں رہ سکتے, اتنا چھوٹا تھا گھر. جتنا چھوٹا ہوتا پڑوسیوں کے لیے گھر کی آوازیں اور گھر کی ایکٹیویٹیز اتنے آسان ہو جاتی. 2 سال ایک یہودی شہر کوفہ میں مولا کے اس نے چھوٹے گھر کے پڑوس میں رہا, کتنا چھوٹا تھا. علی کی 16 بیٹیاں اس گھر کے اندر, علی کی بہویں اس گھر میں, علی کی اپنی بیویاں اس گھر میں. کہتا 2 سال تک مجھے ایسا لگا اس گھر میں کوئی عورت تھی. جھڑک تو بہت دور کی بات تھی, کبھی آواز تک میرے کان میں نہیں پڑی. 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے بہت آسان ہے احتیاط کرنا. اب تو خیر ماحول بدل گیا, لیکن پہلے زمانے میں, پہلے سے مطلب 10 سال پہلے 8 سال پہلے, ہم لوگ کسی کے گھر جاتے تھے, گھر والا کہتا تھا میں مولانا آ رہے, عورتوں سے کہتا کہ احتیاط کرنا, نہ سامنے آنا نہ باتیں کرنا. 2 گھنٹے بہت آسان, 4 گھنٹے بہت آسان. 2 سال اتنے چھوٹے گھر میں رہنے والا اندر, مگر نہ کبھی آواز سنی نہ جھنک, ایسا لگ رہا ہے اس گھر میں کوئی عورت ہے ہی نہیں. نہ دن کو کسی عورت کو نکلتے دیکھا, نہ رات کو کسی عورت کو نکلتے. یہ والا حجاب ہماری عورت سے نہیں مانگا جا رہا, وہ مانگا جا رہا ہے جس نے شیطان اس پہ قابو نہ پا سکا. یہ والا حجاب تو خالی علی کی بیٹیوں کا, مگر سوچنے کی بات ہے جس شہر کوفہ میں شہزادی بن کے زینب نے ایسا حجاب. آج جب اسی شہر کوفہ میں قیدی بن کے لائی جا رہی ہے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سننے سے سمجھ میں نہیں آتی. جس پہ قیامت گزر رہی ہے کسی کو کوڑے مارے گئے, وہ تکلیف آپ کی سمجھ میں آ گئی. کسی کی گردن کاٹی گئی آپ کی سمجھ میں آ گیا بہت تکلیف ہو. مجلس کے شروع میں واقعہ آیا, کسی کو آگ میں جلایا گیا آپ کے ذہن میں آ گیا بہت تکلیف ہو. کوئی تکلیف نہیں ہے اس امتحان کے مقابلے میں جو علی کی بیٹیوں کو شہر کوفہ میں دینا ہو. تلوار سے گردن کٹ جائے زینب کے لیے یہ آسان ہے, مگر شہر کوفہ میں جو میرے بابا کا شہر ہے, مجھے قیدی بنا کر بغیر مکنہ اور چادر کے لے جایا جائے. لاہور شہر ہے, خوش قسمت تھے لاہور والے جنہوں نے مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب کو اپنے درمیان رکھا اور ان کا بیان سنا. اکثر فرماتے یہ غلط فہمی ہے کہ کربلا میں حسین سبا ہوئے اور زینب زندہ رہی. الحقت کو بے حد حسین اور بے کربلا جبرائیل نے بھی آواز آشورے کو دی, حسین سبا ہوئے شک نہیں, زینب بھی سبا ہوئے. کیونکہ اسلام میں سبا کا لفظ مشترک ہے طریقہ الگ. جانور کا سبا ہے 4 گردنیں کاٹو, مچھلی کا سبا ہے اسے خالی پانی سے نکال لو, وہ جب تڑپے گی نا یہ اس کا سبا. حسین کا سبا تھا کہ سینے میں سم خنجر لے کے بیٹھا ہے, حسین کی گردن کاٹ رہا. زینب کا سبا تھا کہ زینب کے سر سے چادر چھل لی ہے, نامحرموں میں لے جا رہے ہیں علی کی بیٹی جس طرح تڑپ تڑپ کے جا رہی ہے. اور خالی اتنا ہی نہیں, بے حیا بے غیرت شمر کا انداز کو دیکھی. 11 محرم کا قافلہ چلتے چلتے شہر کوفہ کے قریب پہنچا, کوفہ شہر کے 7 دروازے, کسی بھی دروازے سے زینب کو لے جایا جا سکتا. شبرے مت مولا کا زمانہ دیکھے, علی کے زمانے میں ایک بار قید بھی ہوا تھا, حسین کی سفارش سے رہا ہوا. اس کو معلوم ہے کہ یہ 7 دروازوں میں علی والا دروازہ کون سا, جس سے ہمیشہ علی اپنی بیٹیوں کو لے کے شہر کوفہ میں جاتے. کہا یہ قافلہ وہیں سے جائے. زینب کبریٰ نے یہ منظر دیکھا, اپنا بابا یاد آتا. یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے میرا بابا مجھے لے کے شہر میں جاتا تھا, کبھی دن کے وقت نہیں جاتا تھا, رات کے وقت. ہم لوگ مدینے سے آ رہے ہیں, گھر قریب نظر آتا ہے تو مسافر کا دل جاتا ہے جلدی سے چلے جاؤ. زینب نے کہا بابا وہ گھر سامنے نظر آ رہا تھا, نہیں بیٹھ, ابھی دن کا وقت ہے, کوفے میں لوگوں کی آمد و رفت ہے, ابھی علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی اپنی بیٹی کو اس حالت میں کیسے لے کے جائے. کون بیٹی جو سر سے پیر تک ایسے حجاب میں ہے, جتنا علی کو زینب کے حجاب کا خیال اتنا ہی زینب کو اپنے حجاب کا خیال. شام رات ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, اب تو چلوں گا نہیں, ابھی تک عشاء کی نماز ختم نہیں ہے, یہ لوگ گلیوں میں چل رہے ہیں, اندھیرا ہے, نمازیوں کا مجمع ہے, لیکن علی تیار نہیں. زینب نے دروازہ دیکھا, بابا اور بابا کی غیرت یاد آ گئی. ایک مرتبہ کا شفٹ, کوفے کے بہت سارے دروازے, 7, دوسرا دروازہ بالکل اس کے قریب ہے, یہاں کے بدلے وہاں سے لے جاؤ. لیکن شمر کو نہیں لے جانا تھا, منع کر سکتا. بہت طریقے تھے, کہہ دیتا سارے انتظامات کیا, کچھ نہیں کہتا, بس ہم یہاں سے جائیں. کیسا عجیب جملہ تھا, بدن میں کوڑا لگے گا تو زینب برداشت کرے گی. جملہ علی کی خیرت مند بیٹی نے کیسے برداشت کیا. ایک مرتبہ شمر کہے گا زینب کیا ابھی تک اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو, ہماری قیدی ہو, ہم حکم دیں گے تمہیں ہمارا حکم ماننا پڑے گا. اللہ اللہ, علی کی غیرت مند بیٹی اس انداز کا جواب. ایک بار زینب کو جلا رہا پورے واقعے کربلا میں پہلا اور آخری موقع. ایک آواز دیتی ہے, اے کلثوم اور قیم, اے لیلا اور ربا, اے کبرا اور سکینہ, یہ ظالم مجھے مجبور سمجھ رہا ہے. آؤ میں ایک بار بدعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں, اسے پتا چل جائے کہ آج بھی زینب میں کتنی طاقت ہے. یہ کہہ کے شہزادی نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. بیویوں میں بدعا کرتی ہوں, تم سب مل کے آمین کہتا. ادھر ہاتھ اٹھائے, آسمان کو دیکھنا چاہتی ہوں. آسمان سے پہلے نوکے نیزہ پر آقا حسین کا کٹا سر نظر آیا. پانی کٹا سر نظر نہیں آیا, حسین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنکھوں بھی نظر آ گئے. زینب نے پہلی بار بھائی کو روتے دیکھا, گھبرا کے کہا بھیا کیا اب عباس یاد آ رہا, یا اکبر یاد آ رہا, یا اکبر یاد آ رہا. روتے ہوئے سر نے کہا نہیں زینب, وہ مقصد یاد آ رہا جس میں میں نے اپنے عباس کو اکبر و اکبر کو قربان کر دیا. زینب جس طرح سے یہ ظالم کہے اسی طرح سے چلی جاؤ, بد دعا نہ کرنا. بس زینب نے ہاتھ سمیٹے, ہاتھوں کو نیچے کیا, سر کو جھکایا. بیویوں میں بد دعا نہیں کرتی ہوں, میرا بھیا منع کر رہا ہے, جس طرح کہہ رہا ہے چلو. مگر ایک بات, مڑ کے نجف کی جانب ضرور دیکھا ہوگا, آواز دی ہوگی, بابا یا علی مدد, آج اپنی زینب کی مدد کو آئیے, جسے بے مکنا چادر کے شہر کوفہ میں داخل ہوتا ہوں. اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہ.